نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المستقيم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے دیکھا تو شیطان کی دشمنی پکی ہو چکی ہے اور شیطان انسان کا پکا دشمن بن چکا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا دی کہ اللہ تو شیطان سے حفاظت اور شیطان سے بچنے کا جو انتظام کرا دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کروائی اور یوں فرمایا کہ آدم جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوگا ہم اس انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی پیدا کریں گے. اس فرشتے کا کام یہ ہوگا کہ وہ انسان کو شیطانی رتوتے سے بچا ہے, شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا کام کرے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس سے بھی زیادہ کوئی اور مدد چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اس سے بڑی مدد یہ ہوئی کہ آپ اپنے اولاد کو توڑ دیں کہ جب تک انسان کے بدن کے اندر روح رہے گی اور جب تک بدن سے روح الگ نہیں ہوگی وہاں تک میرے دربار کے اندر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رہے گا. چاہے جتنے بھی گناہ انسان کرے لیکن بدن میں سے روح نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا تو وہ انسان کی توبہ کو قبول کر لے گا اور شیطان کی تمام محنت توبہ کی برکت سے برباد اور ضائع ہو جائے گی. اب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو معنی رکھتی ہے، دو راستے رکھتے ہیں. اس سعادت کا یعنی نیک باقی کا نیکیوں کا، اور دوسرا راستہ ہے شفاعت کا یعنی نیک باقی کا گناہ کا. یہ دو راستے اللہ اپنی دنیا میں رکھتے ہیں. سعادت اور نیک جو راستہ ہے اس کی شروعات دنیا میں آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی، اور شفاعت اور گناہ کا جو راستہ ہے اس کی شروعات شیطان کے ذریعے سے ہوئی. دو راستے اور دو اس کے پاؤنڈ ہیں، دو اس کے پاؤنڈ. نبی کے راستے کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی، شفاعت اور بدبختی کے راستے کی شروعات شیطان سے ہوئی. آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، گناہ ہوا، کہ اللہ نے جس دار کے پاس جانے کے لیے منع کیا تھا وہ چلے گئے، آ گیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا سلسلہ شروع کر دیا. اب قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو یہ سبق مل گیا کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، لیکن اللہ کے سامنے رو لے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہو جائیں گے. اب جو آدم علیہ السلام نے توبہ کا راستہ دنیا میں چالو کر دیا، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں توبہ کریں گے، جتنے بھی لوگ اللہ کے دربار میں روئیں گے، ان سب کے ثواب میں سے کچھ حصہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا، اور اس سے آدم علیہ السلام کے درجے اونچے ہوتے رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، زمین پر آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذرا دوری ہو گئی. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور نیکی کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ایک بھول ہوئی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام تھوڑے سے اللہ سے دور ہو گئے. جب اللہ سے دور ہو گئے تو اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں وحشت لگنے لگی، ڈر جیسا لگنے لگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحشت کو دور کرنے کا انتظام یہ فرمایا کہ آدم تم دنیا میں تو ابھی ابھی آئے ہو، بہت سال تک آسمان پر ہے، تو تم نے آسمان کے اوپر ایک چیز دیکھی ہے، ویسے محمود ساتویں آسمان کے اوپر، کبھی تو تم نے ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور دیکھا ہے، تو اسی جیسا بیت معمور زمین کے اوپر بنا یہ کام ہم تم کو سونپتے ہیں. یہ بیت معمور ہے فرشتوں کا تعبہ، جیسے ہمارا تعبہ مکہ شریف میں ہے، اس کی سیدھی لائن کے اندر ساتویں آسمان کے اندر فرشتوں کا تعبہ. پہلے میں فرمایا کہ آدم تم نے ساتویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا تعبہ دیکھا، بیت معمور دیکھا، تو زمین کے اوپر تم اسی کی پیروی کرتے ہوئے ایک تعبہ بنا. سورج آدم علیہ السلام نے زمین کے اوپر تعبہ بننا شروع کیا، اسے یہ معلوم ہوا کہ زمین کے اوپر سب سے پہلی مرتبہ کعبہ شریف کو بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے زمین پر کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا. جب کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم نے دیکھا ہے آسمان کے اوپر کہ فرشتے آسمان کے کعبہ کے سامنے کیسے نماز کرتے ہیں، تم نے دیکھا.
اسی طریقے سے دنیا کے کعبہ کے سامنے بھی نماز چالو کرو. میں نے یادو علیہ السلام کے وہاں فرشتوں کو دیکھا تھا کہ بالکل فرشتوں کی طرح دنیا کے کعبہ کے سامنے نماز چالو کرو. معلوم ہوا کہ نماز بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چالو ہو گئی. پھر کچھ زمانہ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تم نے آسمان پر دیکھا ہے کہ فرشتے کعبہ کا طواف چلتے کرتے ہیں, تو اگر تم بھی دنیا کے کعبہ کا طواف چالو کرو. پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی نظر اٹھاتے ہوئے دنیا کے کعبہ کے اوپر طواف بھی چالو کر دی. اسے معلوم ہوا کہ طواف کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, جو بھی اسی زمانے سے چلا ہوا عمل ہے. اور آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو دھیرے دھیرے آباد کیا. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام بھلے دنیا میں آ گئے کعبہ بھی بن گیا, لیکن وہ تو ایک بھول ہوتی تھی آسمان پر جنت میں. اس کا ان کی طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ ایک قول کے مطابق تقریباً 300 برس تک, پچھلی مجلس میں نے ایک قول سنایا تھا 40 برس کا, یہ قول ہے 300 برس کا کہ زمین کے اوپر آنے کے بعد 300 برس تک شرم کے مارے آدم علیہ السلام نیچے گرتے رہے. 300 برس تک اوپر اٹھا کر کے نظر نہیں کی, کتنی شرمندگی تھی ان کی طبیعت کے اندر. اور 200 برس تک زمین کے اوپر روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام. اور جب زمین کے اوپر آئے تو شروع میں 40 دن ایک چلا اتنے غم کے اندر گزرا, اتنے غم میں گزرا کہ 40 دن تک کوئی چیز کھائی نہیں اور کوئی چیز آپ نے پی بھی نہیں. 40 دن تک ایک چلا آپ کے اوپر ایسا گزرا کہ مارے غم کے آپ نے کھایا بھی نہیں, آپ نے پیا بھی نہیں, ایسا ایک چلا گزرا. اور تقریباً 100 برس تک حضرت حوا کے ساتھ سونے بھی نہیں گئے. 100 برس غم میں ایسے گزرے کہ سونے بھی نہیں گئے حضرت حوا کے پاس. ٹھیک 100 برس گزرنے کے بعد زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے ساتھ سونا شروع کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر اولاد کا سلسلہ بھی چالو فرمایا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت حوا کو دنیا کے اندر 20 مرتبہ ولادت ہوئی, 20 مرتبہ سواور ہوئی, اور ہر ولادت اور ہر سواور میں 2 بچے ہوتے تھے. چھوڑیے کبھی ایک بچہ نہیں ہوا. 20 کی 20 سواور کے اندر حضرت حوا کو جوڑیے بچے پیدا ہوئے. اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت کے جو جوڑیے ہوتے تھے وہ کبھی 2 لڑکے اور 2 لڑکی نہیں ہوئی, بلکہ ہر مرتبہ 1 لڑکا اور 1 لڑکی, ہر مرتبہ 1 لڑکا 1 لڑکی, ایسے 20 جوڑیے پیدا ہوئے. گویا کہ کل 40 اولاد ان کی دنیا میں ہوگی, اس میں سے 20 لڑکے تھے اور 20 اس میں سے لڑکیاں تھیں. پھر وہ یہ 40 کی اولاد چلی دنیا میں, کیونکہ آدم علیہ السلام کی عمر جو ہوئی وہ 1000 برس کی عمر ہوئی دنیا میں. تو لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو 20 ان کے سگے لڑکے 20 ان کی سگی لڑکیاں, ان 40 میں سے تقریباً 40,000 اولاد ان کے انتقال تک میں ہو چکی تھی. 40,000 اولاد, ہر ایک میں سے 1,000 کا اندازہ لگا. آدم علیہ السلام کے انتقال تک کے اندر جو 40,000 اولاد بیٹے پوتے نواتے کر پوتے سب ملا کر کے انتقال تک میں 40,000 تو ہو چکے تھے ان کی اولاد کے اندر. اب اس زمانے کے اندر دنیا نہیں گئی تھی اور آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو شادی کیسے کریں، شادی کا نظام کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین فائدہ بتلایا، فائدہ اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ جب حضرت حوا کو سواور جب ہوتی ہے تو جوڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو ایک سواور کے اندر ایک ولادت کے اندر جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے وہ دونوں سگے اور حقیقی کہلائیں گے، وہ دونوں سگے بھائی بہن کہلائیں گے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، لیکن دوسری سواور کے اندر جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے وہ پہلی سواور والے لڑکے لڑکی کے لیے سگا نہیں کہے جائیں گے، لہذا ایسا نظام بناؤ کہ پہلی سواور کا لڑکا دوسری سواور کی لڑکی اور دوسری سواور کا لڑکا اور پہلی سواور کی لڑکی، اس طریقے سے آپس کے اندر شادیاں کراؤ، یہ ہمیں زمانے کی ایک ضرورت تھی، اس لیے اللہ کے یہاں سے یہ قانون آیا کہ پہلی مرتبہ کی شادی دوسری مرتبہ والے کے ساتھ ہو، دوسری مرتبہ والے کی شادی پہلے والے کے ساتھ ہو، اس طریقے سے یہ جگہ میں شادی کا سلسلہ چلاؤ، یہ اللہ کا حکم آیا۔ اب جو آدم علیہ السلام جو یہاں پہلا لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حضرت نے رکھا قابل، نام اس کا قابل رکھا لیکن تھا بڑا ناقابل، اور خود رقم اس کی طبیعت کے اندر بہت بھمن تھا قابل بیٹے کے اندر، کیونکہ بڑا بیٹا تھا اس میں جو بھمن بھی تھا اس کے اندر، تو چیچڑا بن تھا اسے خود بہت تھی، اس میں رقم غصہ بھی اس کے اندر بہت تھا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جوڑیا۔ اب یہ جو قابل کے ساتھ جوڑیا لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد ان کے یہاں دوسری سواور ہوئی، ڈیڑھ سال کا فاصلہ تھا، اور دوسری مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حضرت نے رکھا حابل، اور حابل کے ساتھ جو جوڑیا لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا خوبصورتی میں کم تھی، اس کا ہم جانتی لڑکی کہہ سکتے ہیں، تو زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب قاعدے کے مطابق مسئلہ یہ تھا کہ حابل کی شادی ہوئے قابل کی جوڑیا کے ساتھ، اور قابل کی شادی ہوئے حابل کی جوڑیا کے ساتھ، یہ قاعدے کے مطابق شادی تھی، لیکن وہ جو قابل تھا بڑا وہ یہ کہنے لگا کہ میری شادی تو ہو رہی ہے حابل کے بہن کے ساتھ اور وہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور حابل کی شادی ہو رہی ہے میری بہن کے ساتھ وہ تو بڑی خوبصورت ہے، لہذا اس شادی کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ لیکن میں اس سننے کی بات کروں تو اس کائنات کے اندر جو پہلا جھگڑا ہوا وہ جھگڑا حسن پرستی کی بنیاد کے اوپر ہوا، اس دنیا میں جھگڑوں کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے، اور آج تک جو جھگڑے دنیا میں چل رہا ہے اس بنیاد کے اوپر، تو قابل نے کہہ دیا کہ میری بہن کے ساتھ میں شادی کروں گا، میری خوبصورت بہن میں حابل کو دینے کے لیے تیار نہیں، جھگڑا ہوا دونوں کے درمیان۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا جھگڑا دور کرنے کے لیے ایک شکل بتلائی کہ چلو میں تم کو ایک شکل بتلاتا ہوں، کیا شکل بتائی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فر ردا قربان احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جھگڑوں پر کس کی شادی کس کے ساتھ ہو، چلو دونوں قربانی کرو، دونوں صدقہ کرو، اور قربانی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے اور کس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کرو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب قابل جو بڑا بیٹا تھا وہ کاشتکار تھا، شریف تھا، اس کے وہاں اناج بہت پکا تھا، لیکن اس کی نیت خراب تھی، اس لیے اس نے کیا ہے کہ اناج کے اندر، گلے کے اندر جو سڑا ہوا اناج تھا اور وہ گھٹیا قسم کا اناج تھا، وہ سڑا ہوا گھٹیا قسم کا اناج تھیلے میں بھر کے لے آیا تو یہ اللہ کے نام پر قربانی کے لیے لایا ہوا اناج اللہ کے راستے میں سبتا کرنے کے لیے، اور آدم جو تھا وہ جانور پالتے تھے، یہاں پر وہ اپنے جانوروں میں سے بہترین قیمتی موٹا تازہ پودا ڈنڈا لے کر کے آئے کہ یہ میری قربانی ہے. اب قربانی قبول ہو گئی کیوں ہوئے اس سے پہلے ہی پتا چل گیا کس کی قبول ہو گئی، کیونکہ دونوں کی قربانی بالکل سامنے جاری ہے. آدم جو قربانی لے کر کے آئے وہ گھٹیا قسم کا اناج لے کر آیا ہے، اور آدم جو قربانی لایا وہ بہترین قسم کا خوبصورت ڈنڈا لے کر کے آیا. اب اس زمانے میں قربانی کی شکل یہ تھی کہ قربانی کو کھا نہیں سکتا تھا، لیکن اس امت پر اللہ کا احسان ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، لیکن اس زمانے کے اندر قربانی کے لیے یہ اجازت نہیں تھی. جو بھی قربانی ہوئے اس کو شہر سے باہر لے کر کے جانے کا اور جنگل میں پہاڑ پر لے جا کر کے قربانی چھوڑ دینے کی. رات کے وقت اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجتے تھے، ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی آگ میں جل کر کے راکھ ہو جائے تو سمجھ لیتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اللہ کے یہاں، اور جس کی قربانی آگ میں نہ جلے تو سمجھ لیتا کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی، رد ہو گئی. یہ ان زمانے کا طریقہ تھا. یہاں دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی لے کر آئے اور شہر سے باہر ایک پہاڑ پر پہنچے. قابل نے اپنا اناج رکھ دیا، حابل نے اپنا جو ہے ڈنڈا رکھ دیا. وہاں پر دونوں چلے آئے، دیکھتے ہیں کس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. فرق سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آگ آئی اور وہ جو حابل کا ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا پورا اس آگ کے اندر جل کر کے ختم ہو گیا. ڈنڈا ختم، اور وہ جو اناج کا تھیلا تھا اس میں کچھ نہیں ہوا، وہ تھیلا جیسے کا ویسا وہی کا وہی رہا. اب دونوں بھائی اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے گئے کہ چلو دیکھیں کس کی قربانی قبول ہوئی، تو جا کر کے دیکھا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کا ڈنڈا آگ میں جلا دیا، اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ اناج کا تھیلا جیسے کا ویسے بھی اس میں کچھ نہیں ہوا. اب وہیں پر جھگڑا چالو، وہیں پر جھگڑا چالو. قابل کہنے لگا کہ دیکھ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، اب میں کھل گیا لوگوں کے سامنے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں ناحق آدمی ہوں اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لوگوں کو پتا چل گیا کہ میں خراب آدمی ہوں، میں گندا آدمی ہوں، اس لیے میری قربانی قبول نہیں ہوئی. وہ غصے ہو رہے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ کچھ میں نے کرنے لگا. حابل ساری بات چپ چاپ سنتا رہا. جب قابل نے بہت غصہ کیا، بہت ادھر ادھر کی باتیں سنائی میرے بھائی نے اپنی فوج میں بیٹھ کر کے، تو اپنے حابل نے ٹھنڈا ہو کر کے ایک بات کری بہت سکون اور اطمینان سے، کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. کہ میرے بھائی قابل ایک بات سن لو، یہ جو قربانی قبول ہوئی میری اور میری قبول نہیں ہوئی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کے یہاں سے آگ آتی ہے اور آگ آ کے جلاتی ہے. اب میرا ڈنڈا جل گیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آدمی کی قربانی کو قبول کرتے ہیں جس آدمی کے اندر تقوی اور اخلاص ہوتا ہے. جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں، اور جس میں تقویٰ اور اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے. اب تیرے اندر تقویٰ نہیں تھا، تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، تیرے جذبات اچھے نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول نہیں کی. اس میں غرم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اب ایک اور تائید ہو گئی کہ حابل حق پرست آدمی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی بھی قبول کر لی, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, لہذا حابل کی شادی وہی قابل کی بہن کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن قابل پھر بھی نہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ شادی تو کسی حال میں نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو جائے کسی حال میں نہیں ہوگی. اور اوپر سے قابل دھمکی دینے لگا حابل کو کہ دیکھ تم نے میرا انسلٹ کیا ہے اور سب کے سامنے میری توحید ہوئی ہے, میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے, اسی لیے اب میں کام یہ کروں گا کہ تجھے قتل کر دوں گا. قال لأقتلن, یہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دھمکی دے دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ اور آسمان کے اوپر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کا گناہ ہوا. آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد کا اور زمین کے اوپر بھی پہلا گناہ حسد کا. اور حسد کے گناہ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے تکبر کا. جس انسان میں حسد آتی ہے اس انسان کے لیے اگلا گناہ ہوتا ہے تکبر کا. اور یہی بات ہوئی آسمان پر بھی, یہی بات ہوئی زمین پر بھی. آسمان پر سب سے پہلے حسد ہوا شیطان کو, حضرت آدم علیہ السلام کی خوبیاں دیکھ کر کے, آدم علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر کے حسد ہوا شیطان کو. اور اسی حسد کے اندر شیطان کو تکبر بھی ہوا. اور زمین کے اوپر سب سے پہلے حسد ہوا قابل کو, اور اسی کے اندر پھر اس کو تکبر بھی پیدا ہوا. تو زمین اور آسمان دونوں جگہ پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کا, اور حسد کی معیشت کے اندر پیدا ہوا تکبر. اور یہ دونوں گناہ خطرناک ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے, ایک دوسرے پر حسد آتی ہے, ایسی حسد آتی ہے کہ کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے دنیا کے اندر, کمانے کے اندر, مال کے اندر, دولت میں, عزت میں, دوسروں کا حسد آتی ہے. اور حاصل ہر وقت جلتا رہتا ہے, اس کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا, ہمیشہ بیچے نہیں ہوتی. حسد کرنے والے کو چین نہیں آتا, وہ ہمیشہ بیچے ہی رہتا ہے, جلتا رہتا ہے. لیکن حسد اتنا خطرناک گنا ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. انسان کی نیکیاں حسد کی آگ میں جل جاتی ہے. خطرناک گناہ ہے حسد, دوسرے کو گرانے کا, دوسرے کو کھینچنے کا. اور آدمی کیا سوچتا ہے کہ دیکھو فلانے آدمی کے پاس اتنا روپیہ ہے تو وہ آدمی غریب بن جائے, میں مالدار بن جاؤں. اس کے پاس عالیشان مکان ہے تو وہ جھونپڑے میں آ جائے اور میں بنگلے کے اندر رہتا ہو جاؤں. یہ حسد کا گناہ, جو خطرناک گناہ. اور اس کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے جبتا. جبتا کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان کو ہم نے مالداری میں دیکھا کہ مسلمان ماشاءاللہ بہت مالدار ہے, اس کا بزنس بہت اچھا ہے, اس کا کاروبار بہت اچھا ہے, تو کیا کہو, ماشاءاللہ لا قوۃ الا باللہ. اے اللہ ہمارا یہ مسلمان بھائی ماشاءاللہ بہت مالدار ہے, تو اس کو اور برکت عطا فرما, اس کو اور ترقی عطا فرما, اور مجھے بھی مالداری عطا فرما, مجھے بھی ترقی عطا فرما. یہ جائز ہے کہ اس مسلمان کی نعمت اس کے پاس باقی رہے, اس کو ترقی ہو رہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے. اے اللہ یہ مسلمان کے پاس بنگلہ ہے تو اس کے بنگلے میں سلامت رکھ, اس کے بنگلے کو بھی سلامت رکھ, اس کو ترقی دے اور مجھے بھی بنگلہ دے دے. ایسی بھی بات کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ فقیر لے کے آئے اور میں مالدار بن جاؤں, یہ ہے حاصل. اور حاصل کبھی چین میں نہیں ہوتا, ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے, جل جل کی زندگی گزارتا ہے. تو قابل کو حسد ہوا کہ حابل کو بہت خوبصورت لڑکی مل رہی ہے اور مجھے بدصورت لڑکی مل رہی ہے. حابل کی قربانی قبول ہو گئی, میری قربانی قبول نہیں ہوئی,
لہذا قابل کو جلن ہوئی، حسد ہوئی اور تکبر ہوا. اور حسد دیکھو، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی رشتے داری کو بھول جاتا ہے، رشتے داری کو بھی بھول جاتا ہے. فرنٹ قابل بھول گیا کہ حابل میرا سدا بھائی، رشتے داری کو بھول گیا. اور حسد میں ایسا انڈا ہو گیا، ایسا انڈا ہو گیا کہ اس نے کہہ دیا قال لأقتلن، کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا، تجھے مار ڈالوں گا. حابل نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بات بہت ٹھیک ہے، تیرے نظر کے اندر زور ہے، طاقت ہے، تو چلا میرے اوپر، ہاں مار، تجھے اگر مار ڈالنا ہو تو مار، جب میرے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت ہے میں مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اپنا ڈیفینس کر سکتا ہوں، میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، میں تیرے اندر یہ ایٹیک کر سکتا ہوں، لیکن جب تو مجھے قتل کرنے آئے گا تو میں ڈیفینس نہیں کروں گا، میں بچاؤ نہیں کروں گا، تو مجھے مارنا، میں شوق سے قتل ہو جاؤں گا. جو بھی مسلمان کا آپس میں معاملہ ہے اس میں سہولت کا حکم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے القاتل والمقتول کلاهما في النار، جب دو مسلمان جھگڑے لڑائی کرے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار ڈالے تو قاتل بھی جہنم میں جاتا ہے، مقتول بھی جہنم میں جاتا ہے، دونوں جہنم کے آگ میں جاتے ہیں.